کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ آج یہاں کے حساب سے ذی الحج کی ساتویں تاریخ ہے. آئندہ کل یہاں کی ترتیب میں آٹھویں ذی الحج ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آٹھ تاریخ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مینا جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے. یہ آٹھ تاریخ کو فجر کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ہوئی تھی. اس لیے ہمیں بھی سمجھیے کہ آٹھ تاریخ کو روانگی کی تیاری کرنی ہے. اس کے لیے آج رات ہی سے احرام باندھنے کی کوشش کریں. ہو سکے تو اخیر سے اخیر صبح میں جلدی تیاری کر لے گے. احرام اب جو باندھا جائے گا وہ حج کی نیت سے باندھا جائے گا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے حج کرتا ہوں. اے اللہ میرے اس حج کو آسان فرما دیجئے, میرے اس حج کو قبول فرما لیجئے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا حدیث میں ہے, کسی صحابی نے پوچھا کہ افضل حج کون سا, بہترین حج کون سا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ ارشاد فرمائے, الحج والحج, الحج والحج, یعنی جس حج کے اندر خوب لبیک پڑی جائے وہ حج سب سے بہترین حج ہے, سب سے عمدہ حج ہے. اس لیے میں حاجی بہنوں کو, حاجی بھائیوں کو درخواست کرتا ہوں کم سے کم 300 مرتبہ ہماری لبیک ہو جائے ایسی نیت کر لو. یہ تو ایک چھوٹی مقدار میں آپ کو بتلاتا ہوں, کم از کم مجموعی طور پر 300 مرتبہ ہماری لبیک ہو جائے اس کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے. جب ہم 10 تاریخ کو پہلے بڑے شیطان, پہلے 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو جو تیسرے نمبر پر ہے لیکن ہے وہ بڑا, اس کو کنکری ماریں گے تو پہلی کنکری مارتے ہی ہماری لبیک کا سلسلہ رک جائے گا. وہاں تک ہمیں لبیک پڑھنے کا موقع ہے. اس لیے آئندہ کل احرام شروع کرے, وہاں سے لے کر کے کل پرسو ترسو تک میں 300 مرتبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی ہمت دیوے نیت کر لو کہ روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں گے. کل 8 تاریخ کو بھی 300 ہو جائے, 9 کو بھی 300 ہو جائے, اور پرسو کنکری مارنے میں تو ہماری ظہر ہونے ہی والی ہے, وہاں تک میں 300 مرتبہ ہو جائے تو انشاءاللہ 3 دن میں کم از کم 900 لبیک ہو جائے گی, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے گا, بہت بہترین ذکر ہو جائے گا. اسی لیے اس کی نیت کر لو تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. کہیے کہ بہت زیادہ مقدار میں ہم لبیک پڑھیں گے,
انشاءاللہ بہت زیادہ مقدار میں ہم پڑھیں گے.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں ترجمہ بتاتا ہوں, لبیک کا ترجمہ یہ ہوتا ہے, لبیک اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں, لبیک یعنی اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں. لبیک لا شریک لک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھاگیدار نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، آپ اکیلے اللہ ہو، اکیلے معبود ہو، آپ ہی عبادت کے لائق ہو. ان الحمد ساری تعریف اور وقان، والملک حکومت بادشاہت سکتہ لو اینڈ آرڈر صرف اور صرف اللہ تعالی کے واسطے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. اس معنی کو، میننگ کو، ترجمے کو ذہن میں رکھ کر کے ہم لبیک پڑھیں گے تو انشاءاللہ لبیک پڑھنے کے اندر اللہ کی طرف ہمارا دھیان بھی رہے گا اور ایمان اور توحید بھی ہماری مضبوط ہوگی. ایمان پکا ہوگا اور توحید ہماری بہت پکی ہوگی. اس لیے اس معنی کو سامنے رکھ کر کے آپ لبیک پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اس کا روحانی فائدہ بھی ہوگا کہ دل کی بیٹری ایمان والی چارج ہوگی اور ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے. دوسری چیزیں بہت زیادہ جو آدمی قربانی کرے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اکیلے اپنی طرف سے 700 قربانی کی ہے.
سبحان اللہ،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اپنی طرف سے حجۃ الوداع میں 700 قربانی کی ہے. اس لیے کہ 100 اونٹ ذبح فرمائیں، ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس لیے 100 اونٹ ملا کر کے 700 قربانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. اس میں بڑا عجیب و غریب واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ 100 اونٹ آئے، سارے اونٹوں نے بھیڑ لگا دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو نحر کرنے آئے، اونٹ کو ذبح کرنا نہیں کہتے، اونٹ کو نحر کرنا کہتے ہیں. آپ سب کو انا آتینا کل کوثر کی سورت تو یاد ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ فصلی لربک وانحر. یہ وانحر اس کو کہتے ہیں نحر کرنا. نحر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو زمین پہ سلاتے نہیں ہیں، اونٹ کو کھڑا ہی رکھتے ہیں، اور کھڑے کھڑے یہاں جہاں سے اس کی گردن شروع ہوتی ہے وہاں وہ چھوٹا سا کھنجر جیسا نیزہ ہوتا ہے، وہاں اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو نحر کرنا کہتے ہیں. یہ ایمان کو تازہ کرنے والی چیز یہیں دیکھنے کو ملتی ہے. میں تو باقاعدہ اس کو دیکھنے کے لیے خود قربانی میں جاتا ہوں اہتمام سے. یہ ون ہر بھی ایمان تازہ کرنے والی چیز ہے. 25-50 اونٹ ایک ساتھ لاتے ہیں اور وہ چھوٹا سا نیزہ پھٹ 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 مارتے جاتے ہیں اور وہ اونٹ دھڑام سے گرتے ہیں، خون کا فوارہ اڑتا ہے. اور قرآن کی دوسری آیتیں بھی ہیں اس سلسلے کے اندر، تو وہ سب چیزیں سامنے منظر آتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خنجر لے کر کے آگے بڑھے تو 100 کے 100 اونٹ دوڑ کے حضور کے سامنے آئے، 100 کے 100 اونٹ دوڑ کے آئے، اور ہر ایک نے اپنی گردن یوں لمبی کی، حضور اپنے مبارک ہاتھ سے پہلے مجھے نہر کرو، پہلے مجھے نہر کرو، پہلے مجھے نہر کرو. ہر اونٹ سامنے گردن کر کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے نحر فرمائے، یعنی ذبح فرمائے. اس لیے کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، اس لیے ہر سال کی طرف سے ایک اونٹ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا. کل 63 اونٹ نحر فرمائے، اور اس کے بعد جو باقی اونٹ رہ گئے وہ اپنے جمائی اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے کہ علی یہ باقی اونٹوں کو تم نحر کر دو. جب یہ 100 کے 100 اونٹ نحر ہو گئے تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں سیکھنی چاہیے. हर ऊंट में से एक बोटी कटवाई, 100 के 100 ऊंट में से, और वो 100 ऊंट की बोटी एक बड़े बर्तन में रख करके उसका शोरबा बनाया गया, आज की जबान में कहूँ तो सूप बनाया गया। और एक कटोरा लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक प्याला भर करके हुजूर ने वो सूप पी लिया, ताकि 100 के 100 ऊंटों की कुर्बानी हुजूर के बदन मुबारक में आ जावे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के अंदर ये अमल किया। अब हुज्जाज किराम हम लोगों को मसला पूछने आते हैं कि दो कुर्बानी करने की के एक कुर्बानी, मैंने कहा अल्लाह के नबी ने तो 700 की थी और हम दो कुर्बानी हमको भारी लगती है और उसके लिए हम मसाइल पूछने आते हैं। मैं आप तमाम हाजियों को कहूंगा कि देखो यहाँ जो हम करते हैं ना, इसको कुर्बानी मत कहो, ये कुर्बानी है ही नहीं। शरीयत की जबान में, शरीयत की परिभाषा में इसका नाम है दमे शुक्र, दमे शुक्र इसको कहते हैं। और दमे शुक्र का मतलब ये होता है कि एक हज के सफर में हमने उमरा भी किया, हज भी किया, दो काम किए, चाहे एक एहराम से चाहे दो एहराम से। एक एहराम में दो काम करे उसको किरान कहा जाता है, और दो एहराम में दो काम करे उसको तमत्तु कहा जाता है। तो एक सफर के अंदर दो अमल किए, एक उमरा और दूसरा हज, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग यहाँ पर जानवर को ज़बह करते हैं। फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज फमस्तैसरा मिनल हदी, ये अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जो आदमी एक सफर के अंदर उमरा और हज दोनों करे, वो एक जानवर कुर्बान करे, इसका नाम है दमे शुक्र। इसलिए ये तो यहाँ जो हम हज करने आए और एक सफर में दो नेमत मिली उसका शुक्राना है, बाकी जो हर साल रूटीन के मुताबिक मालदार के ऊपर जो कुर्बानी वाजिब होती है वो तो हमें खुशी खुशी करनी ही चाहिए। अलबत्ता वो कुर्बानी यहाँ करना जरूरी नहीं, वहाँ इंडिया अपने घर के ऊपर या किसी और जगह के ऊपर भी वो हर साल वाली कुर्बानी हम कर सकते हैं, उसमें गुंजाइश है। अलबत्ता ये जो शुक्राने की कुर्बानी है वो यहीं हरम शरीफ के अंदर होगी। ये अल्लाह ताला इन दिनों के अंदर ये अमल बहुत पसंद करते हैं कि खूब कुर्बानी की जाए। इसलिए जिनको अल्लाह ने हैसियत दिए वो दो नहीं, वो तो 3 करो 4 करो 5 करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत से करो, सहाबा की नियत से करो, घर वालों की, रिश्तेदार मरहूमों की नियत से करो। तो ये दो अमल अल्लाह को बहुत पसंद इन दिनों में, एक लब्बैक ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और दूसरा कुर्बानी ज्यादा से ज्यादा करना, खून बहाना। और आपने लब्बैक ज्यादा पढ़ने की भी नियत कर ली, आइंदा कल हमारी मीना के लिए रवानगी होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। ये हज के दिन समझो हमारे पूरे सफर के सबसे ज्यादा कीमती दिन है। हजरत शेख मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब नवरल्लाहु मरकदहु लिखते हैं कि जिसका हज सही हो गया उसकी जिंदगी इंशाल्लाह सही हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी उसकी। इसीलिए हदीस में आता है, बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अफजल अमल इस्लाम में कौन सा, तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल बतलाए उसमें एक अमल बतलाया हज्जुन मबरूरुन, के मकबूल हज ये जिंदगी भर के अफजल अमल के अंदर है। अब ये मबरूर हज किसको कहते हैं, तो कहा मबरूर हज की निशानी ये है कि हज की बरकत से इंसान की जिंदगी बदल जावे, हज की बरकत से इंसान की जिंदगी बदल जावे। और बदलने की एक मोटी बड़ी मिसाल मैं ये दुआ करता हूँ कि भाई मेरे चेहरे के ऊपर एक मुट्ठी के बराबर दाढ़ी नहीं थी, तो मैंने एक मुट्ठी के बराबर दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। एक छोटी निशानी मैं आपको बतलाता हूँ जिंदगी के बदलने की, इसलिए कि एक मुट्ठी के बकदर दाढ़ी रखना ये जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी हमारी जिंदगी में कि मैंने हज किया, अल्लाह ने यहाँ की हाजिरी अता फरमाई, तो इसकी बरकत से मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। और उसकी एक निशानी ये नजर आ रही है कि माशाल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी मेरे चेहरे पर आ गई। और जो बहनें इस्लामी बुरखा नहीं पहनती थी वो यहीं से अपने लिए बुरखा खरीद ले गए। हो सकता है रिश्तेदारों में जो औरतें पहनती हो उनके लिए हदीये के लिए तो ले जाएंगे, लेकिन अपने लिए भी बुरखा ले लेवे और यहीं से मुकम्मल इस्लामी बुरखा शुरू कर देवे। ये बहनों के अंदर हज के मकबूल होने की एक बड़ी निशानी आएगी। पहले हम नमाज नहीं पढ़ते थे, छुट्टी होती थी घर में पढ़ लेते थे, कजा कर लेते थे। अब हज की बरकत से बाजमात नमाज का हमारा एहतमाम और पाबंदी शुरू हो गई, समझो हमारा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। ये एक दो बड़ी बड़ी निशानी मैं आपको बतला देता हूँ तो हज हमारा मकबूल हो जाए। इसकी अल्लाह ताला से हमें बहुत दुआ भी करनी है, बहुत दुआ करनी है। तो आइंदा कल इंशाल्लाह मीना के लिए रवानगी होगी। मीना का सफर ऐसा समझो कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके अल्लाह के लिए आबादी से जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये तो आज मीना टेंट सिटी बन गया, वरना एक जमाना था कि ये मीना जंगल था, झाड़ियां थी। वहां मीना में मैं इंशाल्लाह बयान में पूरा वाकिया सुनाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहि सलात व सलाम जब बेटे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को जबाह करने के लिए लाए थे, उस वक्त ये मीना झाड़ियां थी, पूरा जंगल था, और उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई थी। पहले मीना में एक मस्जिद थी, उसका नाम था मस्जिदुल कबीश, यानी जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बेटे के हजरत इब्राहिम ने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने की कोशिश की थी। और फिर जन्नत से मेंढा आया और उस जन्नती मेंढे को जबा किया। वो यादगार जगह यही मीना है, वहां बाकायदा मस्जिद भी पहले थी। अब ये पूरा मीना टेंट से भरा हुआ हो गया। पहले यहाँ हाजियों को गर्मी भी बहुत लगती थी, पानी भी मक्का से ले जाना पड़ता था। पुरानी हज की जितनी किताबें हैं उसमें हज के सामान की तैयारी में हाथ पंखा भी किताबों में लिखा हुआ है, पानी के ड्रम भी लिखे हुए हैं। पहले हाजी को ये सब ले जाना पड़ता था, लेकिन एक साल मीना में आग लगी और कई हाजी लोग शहीद हो गए। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी की बरकत से बात के हाजियों के लिए सहूलत कर दी। अब माशाल्लाह फायर प्रूफ टेंट बने हुए हैं, आग न लगे ऐसे टेंट माशाल्लाह बने हुए हैं, और एयर कंडीशन टेंट बने हुए हैं, और पानी और खाने पीने की हर सहूलत वहां पर मौजूद है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हम कमजोरों पर रहम फरमाया और हम कमजोरों के हाल पर अल्लाह का फजल हुआ कि हम लोगों के लिए अल्लाह ने मीना अरफा का कयाम बिल्कुल आसान, बिल्कुल सहूलत वाला बना दिया। लोग पैदल जाते थे मीना के अंदर, आज भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ा मजमा पैदल जाता है, चल के जाता है बड़ा मजमा, और हुकूमत ने बाकायदा पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता भी बनाया है। और बाकी बस में भी जाएं, सहूलत ये है कि नए हाजी लोग सब ग्रुप के साथ बस में जावे, उसमें उनके लिए खैरियत और आसानी है जाते वक्त के लिए। तो कल हम इंशाल्लाह मीना जाएंगे और मीना के अंदर पांच वक्त की नमाज बाजमात हम लोग अदा करेंगे। कल जोहर, असर, मगरिब, ईशा, फजर, ये पांच नमाजें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने مینا کے اندر ادا فرمائی. تو ہم بھی انشاءاللہ مینا میں ادا کریں گے. لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ بھئی مینا میں پہلے دن کے اعمال کیا, تو یہ پہلے دن کے اعمال سن لو. احرام کی حالت میں مینا جائیں گے اور جا کر کے کم از کم 300 مرتبہ لبیک لبیک ہمیں پڑھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے, دوسرا ذکر کرنا ہے اور اللہ کے سامنے دعا میں وقت گزارنا ہے. اتنی بڑی بات سوچو کہ جہاں ہزاروں نبی آئے, لاکھوں اولیاء آئے, کیسے کیسے کتب ابدال بندے آئے اور آتے ہیں, آتے بھی ہیں, تو ان لوگوں کی مبارک حاضری, نورانی حاضری جس مینا کے میدان کے اندر ہو, وہ جگہ کتنی برکت والی جگہ ہوگی. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ احرام باندھ کے لبیک لبیک پڑھتے ہوئے تشریف لا رہے. یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی آنکھوں سے, جو نبی 600 سال پہلے دنیا میں تھے, جو نبی 2500 سال پہلے دنیا میں تھے, وہ حج کے مجمع کے ساتھ موجود ہے. یہ حضور نے دیکھ کر کے امت کو خبر دی. تو اندازہ لگاؤ کہ ایسے تو کتنے اولیاء انبیاء کرام روحانی عالم سے حج کے مبارک مجمع کے اندر موجود ہوتے ہیں. اسی لیے ہم اس مبارک مجمع کی قدر کریں اور بات چیت کے اندر لغو میں بیکار باتوں میں ہم اپنا وقت برباد نہ کریں. پرسو کے دن یعنی بوت کے دن, منگل کے دن پھر انشاءاللہ عرفات کے اندر جانا ہے اور عرفات کے اندر قیام کرنا ہے. حاجی بھائی بہن یہ خیال رکھے کہ عرفات میں جب صبح سویرے پہنچیں گے تو سارے حاجی اپنی انفرادی ضروریات پوری کر لے. کسی کو نیند کا تقاضا ہے تو عرفات پہ جا کے سو جاوے, جن کو استنجا وغیرہ کرنا ہے وہ استنجا وغیرہ بھی کر لے. زوال سے پہلے پہلے تک, 12:15 11:30 تک آرام استنجا, اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جائے. اس لیے کہ زوال ہونے کے بعد پھر ہماری ایک ایک سیکنڈ کروڑوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. بے
شک
دنیا کی کوئی دولت اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتی. یہ منگلوار کے دن جو عرفہ کا دن ہے, اس دن کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو منگلوار کے دن صبح میں آرام بھی کر لو, استنجا بھی کر لو, سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ. جیسے ہی زوال ہوگا ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہماری ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے. کیا پڑھنا ہے تو وہ وظائف ہے, وہ وظائف بہت سو کو مل چکے ہیں اور جن کو چاہیے ان کو دے بھی دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو کچھ پڑھا, صحابہ کرام سے جو کچھ پڑھنا ثابت ہے, وہ ہم نے پورے ریفرنس کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے. وہ وظائف آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز عصر کا وقت شام کا ہو جائے گا. وہاں تک ہم وظائف پڑھنے میں رہے, اللہ ہمت دیوے اپنے ٹینٹ سے باہر نکلو اور دھوپ میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا مانگو. یقیناً اس وقت گرمی ہے لیکن قل نار جہنم اشد حرا, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہاں خیمے اور تمبو سے باہر نکل کر دھوپ میں کھڑے ہو کر کے پسینے میں ریب جیب ہو کر کے اللہ سے دعا مانگو, انشاءاللہ اللہ کو ہماری اس حالت پر رحم آ جائے گا, ترس آ جائے گا کہ میرا بندہ ایئر کنڈیشن ٹینٹ چھوڑ کر کے دھوپ میں باہر نکل کر کے کھڑے کھڑے میرے دربار میں آنسو بہا رہا ہے. تو یقیناً اللہ کو پیار آ جائے گا اور اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے کر دیں گے اور انشاءاللہ جنت سے ہمیں نواز دیں گے اور ہماری دعا ضرور قبول فرما لیں گے. بعض اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر ایک گنتی کے مطابق 145,000 صحابہ تھے. ان حضرات نے یہاں ایسی دعا مانگی, اللہ نے پورے عالم میں اسلام کو چمکا دیا اور آج 25-30 لاکھ حاجی جمع ہو کر کے بھی اپنی زندگی کے اندر اسلام آ جائے اس کا فیصلہ نہیں کروا پاتے. بہت ضروری ہے کہ ہم وہاں رہ کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے, پھر وقت پر عصر کی نماز پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی ہوگی. غروب ہو جائے گا تو غروب ہونے کے بعد ہم لوگ عرفات سے روانہ ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے حضور میں مغرب کی اذان دے دوں, تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, اونٹنی چلاتے رہے. حضرت بلال اذان کے ذمہ دار کچھ آگے چلے, پھر کہا حضور میں مغرب کی اذان دے دوں, کوئی جواب نہیں دیا. پھر آگے چلے حضرت بلال جواب داری پوری کر رہے ہیں, حضور میں اذان دے دوں, 3 مرتبہ پر ارشاد فرمایا الصلاۃ امامک یا بلال, نماز آج آگے جا کر کے پڑھنی ہے یہ بلال, یعنی مزدلفہ جا کر کے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے. 3 مرتبہ حضرت بلال نے عرض کیا, پھر حضور نے فرمایا کہ آج آگے جا کے ہم مغرب پڑھیں گے. تو سورج غروب ہونے کے بعد ہم اپنی بسوں میں بیٹھیں گے اور لبیک لبیک کا ذکر کرتے ہوئے ہم وہاں سے مزدلفہ کی طرف جائیں گے. اللہ کرے کہ بہت جلدی ہم لوگ مزدلفہ پہنچ جائیں, لیکن اگر مزدلفہ پہنچنے میں رات میں دیر ہو گئی تو ابھی کوئی فکر کی بات نہیں, وہاں جا کر کے اذان کہی, اقامت کہی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, اور اس کے بعد ہمت کر کے کچھ نہ کچھ دعا اور عبادت ضرور کرو. ہو سکتا ہے کہ عرفات کی تھکن ہو لیکن ہمت رکھو. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو مزدلفہ کی رات ہے وہ لیلۃ القدر جیسی مبارک رات ہے. جیسے لیلۃ القدر ہم رمضان میں تلاش کرتے ہیں, ایسی فضیلت وہ مزدلفہ کی رات کی ہے. بہت تھکے ہو تو 1.5 گھنٹہ سو جاؤ, اور مزدلفہ کا میدان بھی ماشاءاللہ مزدلفہ ہے, اوپر آسمان نیچے زمین, وہاں کوئی تمبو نہیں, مصلی بچھا دیا, اسی پر نماز پڑھی, اسی پر ذرا تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لی اور جو ہے وہاں آرام کیا, پھر اللہ کے ذکر میں دعا میں مشغول ہو جاؤ. مینا عرفہ مزدلفہ کے دنوں میں تہجد کا بھی ہم اہتمام کریں, اوابین کا بھی اہتمام کریں, مغرب بعد 6 رکعت, اشراق اور چاش کا بھی اہتمام کریں. ہم پورا وقت عبادت کے لیے لگانے کے لیے یہاں آئے ہیں, تو یہ تہجد کی نماز, اوابین کی نماز, اشراق چاش کی نماز, یہ ان مبارک دنوں کے اندر ہمیں خوب پابندی کرنی چاہیے. اللہ اس کی برکت سے پوری زندگی اس کی پابندی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. پھر مزدلفہ کے میدان سے کنکریاں چننا ہو تو چنو, کوئی اور جگہ سے چننا چاہو تو اور جگہ سے بھی چن سکتے ہیں, اور کنکریاں لے لیں اچھی بات ہے. پھر صبح صادق جیسے ہی ہوگی, یہاں آج کل 4:14 کے قریب صبح صادق ہو رہی ہے, تو صبح صادق ہوتے ہی ہم لوگ فوراً فجر کی نماز پڑھیں گے, اور فجر کی نماز پڑھ کے دعا میں مشغول ہو جاوے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ فرمایا, اور مزدلفہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فجر کے بعد کی. میں آپ کو ایک عجیب حدیث بتلاؤں, عرفات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں قبول ہو گئی لیکن ایک دعا کی قبولیت باقی رہی, ایک دعا کی قبولیت باقی رہی, اور وہ دعا مزدلفہ آ کر کے قبول ہوئی. وہ دعا تھی حقوق العباد یعنی بندوں کے حق کے متعلق. بندوں کے حق کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے کسی بندے کو کسی انسان کو کبھی تکلیف دی, گالی دی, ستایا, پریشان کیا, اس کا مالی حق دبایا, پیسے نہیں چکائے. وہ جتنے بھی بندوں کے حقوق کہلاتے ہیں وہ حقوق العباد کے متعلق دعا مزدلفہ پہنچ کر کے قبول ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ مزدلفہ میں فجر پڑھ کے چلو بھاگو چلو بھاگو, اس چکر میں نہ رہے, وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں انسان آدھی رات پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ اپنے مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم زیادہ حنفی لوگ ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تقلید کرتے ہیں, اور سنت بھی یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم دعا میں مشغول ہو جائے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب سورج نکلنے میں 5 منٹ باقی ہوگی اس وقت کے اوپر ہم مزدلفہ سے روانہ ہوں گے اور مزدلفہ سے نکلیں گے. یہ بدھ کا دن ہوگا اور جو ہے وہ یہاں کے حساب سے عید کا دن ہوگا, لیکن حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. حاجیوں کو عید کی نماز پڑھنی نہیں ہے. مزدلفہ سے نکل کر کے ہم لوگ جو ہے مینا آئیں گے, آرام کریں گے, اور پھر مشورے سے وقت کے اوپر کنکریاں مارنے کے لیے جائیں گے. اس دن ایک ہی بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے, اور ایک بڑے شیطان کو کنکری مارتے وقت کے اوپر کتنی پیاری دعا حدیث پاک میں آئی, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, رغمن للشیطان ورضن للرحمن. کہ میں شیطان کو غصہ دلانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. واہ واہ کیا نیت ہے, کیا دعا ہے. اللہ سب سے بڑے, اللہ کے نام سے میں کنکری مارتا ہوں. کنکری مارنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو غصہ آوے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس نیت سے ہمیں کنکری مارنی ہے, یہ دعا پڑھتے پڑھتے کنکری مارنی ہے. اور بھائیو جس طریقے سے ہم وہاں شیطان کی جگہ پر کنکری ماریں گے, زندگی بھر کے لیے ہمیں شیطان کو کنکری مارنی ہے. کیا کنکری مارنی؟ کہ ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے بلکہ اللہ رسول کی مان کر کے ہم زندگی گزاریں گے. یہ جذبات ہمارے اندر اصل پیدا کر رہا ہے کہ آج کنکری مار دی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس کام ختم ہو گیا. موت تک ہمیں شیطان کی اطاعت کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے, نکال دینا ہے. ایک موقع کے اوپر وہاں ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر وہاں جمرات پر ملاقات ہو گئی, تو ایک لطیفہ جوکس ہو گیا, سچا جوکس. کہا کہ بھائی وہ ایک شاعری کسی نے بنائی ہے کہ شیطان کو کنکری مارنے کو چلا قوم کا لیڈر کوئی, شیطان کو کنکری مارنے چلا قوم کا لیڈر کوئی, جب پہلی کنکر شیطان کی اور ماری وہاں سے جواب آیا کہ تم تو اپنے ہی تھے تمہیں کیا ہو گیا, تم تو اپنے ہی تھے تم کو کیا ہو گیا. تو کہا آج تک تو شیطان کی مان کے زندگی گزاری, آج شیطان کو کنکری ماری اور یہ جذبات کے ساتھ ماری ہے کہ آج کے بعد ہم شیطان کی بات مانیں گے نہیں, ایک اللہ کی مان کر کے ہم زندگی گزاریں گے. یہ جذبات اپنے اندر ہمیں تازہ کرنا ہے, یہ ایمان اپنے اندر مضبوط کرنا ہے کہ ایک اللہ کی مان کر کے زندگی گزاریں گے. پھر ہمارے جو ساتھی مشورے سے قربانی میں جائیں گے, چونکہ کنکری کے بعد قربانی ہوگی, قربانی ہوگی اس کے بعد جو ہے ہم اپنا سر منڈوا کر کے احرام کھولیں گے. حدیث پاک میں ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دعا فرمائی, اللہم ارحم المحلقین, اے اللہ جو لوگ سر منڈواوے ان کے اوپر رحم فرماؤ. تو صحابی نے کہا حضور جو بال کٹواوے ان کے لیے, تو حضور نے سنی انسنی کر دی, پھر دعا مانگی اللہم ارحم المحلقین, اے اللہ سر منڈوانے والوں کے اوپر رحم فرماؤ. تو صحابی نے دیوے سے لقمہ دیا, حضور جو کتروائے ان کے لیے, پھر بھی سنی انسنی کر دی, اور تیسری مرتبہ دعا فرمائی اللہم ارحم المحلقین, اے اللہ سر منڈوانے والوں کے اوپر رحم فرماؤ. اب آپ میں سے جو بھی چاہے کہ تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے وے, حضور نے تین مرتبہ قیامت تک جو حاجی آئیں گے اور سر کو منڈوائیں گے ان کے لیے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ حلق کرانے والوں کے لیے رحم فرماؤ. لہذا یہ دعا لینے کا گولڈن چانس یہاں ملتا ہے کہ سر منڈوا کر کے ہم دعا لیوے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جب وہ صحابی بار بار کہہ رہے تھے تو چوتھی مرتبہ حضور نے دعا فرمائی اللہم ارحم المقصرین, اے اللہ جو کٹوائے ان کے لیے بھی رحم فرماؤ. ایک ہی مرتبہ دعا مانگی. اور مسئلہ میں آپ کو بتلا دوں, جن کے بال کم سے کم اتنے بڑے ہو, وہ لوگ جو ہے کم سے کم اتنے ہونا ضروری, اس سے زیادہ ہوئے تو وہ اتنے اتنے ایک پوروے جتنے کٹوانا ان کے لیے ضروری ہوگا, تب جا کے وہ کٹوانا کہا جائے گا. وہاں کاتر لے کے مروا کے پاس کھڑے رہتے ہیں, ذرا سا چاپکا مار دیتے ہیں, اس سے احرام کھلتا نہیں ہے, وہ گڑبڑی ہے, وہ دو نمبری ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. قصر باقاعدہ اتنا کرنے کے اوپر بولا جاتا ہے. اور بہنوں کے بھی
ڈیڑھ انگل.
جی
ڈیڑھ انگل,
ہاں یہ یہ نشان. اور عورتوں کے بھی جو ہے چوٹی کو یوں لپیٹ کر کے اس طریقے سے کاٹ دے وے, تو ان کا بھی قصر ہو جائے گا احرام کھولتے وقت, لیکن وہ قربانی کی خبر آنے کے بعد. اور اس کے بعد ہم لوگ بدن غسل کر کے کپڑے پہن کر کے طواف زیارت ادا کرنے جائیں گے اور حج کی سعی کرنے جائیں گے. گزشتہ سال تو 10 تاریخ سے پھر کھل گیا تھا, یعنی کپڑے کے ساتھ بھی نیچے جانے دیتے تھے. اس سال بھی امید یہی ہے کہ 10 تاریخ سے لے کر 10, 11, 12 تین دن انہوں نے کپڑے والوں کے لیے بھی مطاف کھلا رکھا تھا. اس سال بھی امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ 3 تاریخوں میں ہر ایک کے لیے طواف والی جگہ نیچے کی کھلی رہے گی, ایسی امید ہے. پہلی محرم تک رکھا تھا. دیکھیے تو جو ہے ان دنوں ایک ہی ایک صفا مروہ کی سعی ہے جو سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ہوتی ہے, باقی صفا مروہ کی سعی سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ پورے سال بھر نہیں ہو سکتی. یہی ایک سعی جو طواف زیارت کے بعد ہوتی ہے وہ سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ روٹنگ والے کپڑوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے قربانی ڈیلے ہو گئی, تاخیر سے ہو گئی, کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا, ہوا بھی ہے ایسا کہ بھئی قربانی میں نمبر لگنے میں دیر ہو گئی, تو آپ احرام کے ساتھ طواف زیارت کر سکتے ہو. مسئلہ سن لیجئے, اگر قربانی میں تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو آپ احرام کے ساتھ طواف زیارت اور حج کی سعی دونوں عمل کر سکتے ہو, اور بعد میں جب قربانی کی اطلاع آوے تب سر منڈوا کر کے احرام کھول دیا جائے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کے بعد والی رات میں طواف زیارت سے فارغ ہو کر مینا آ کے حضور نے قیام فرمایا تھا. اس لیے سنت عمل یہی ہے کہ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر کے مینا اپنے تمبو میں جا کر کے قیام کرے. یہ سنت عمل ہے. دیکھو اب تو ٹینٹ اور ہوٹلیں ہو گئی اور وہاں لوگ اس کے لیے کتنے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. دمن کے بیچ کے اوپر بھی ٹینٹ ہوٹلیں بنی, بیس بیس اور پندرہ پندرہ ہزار روپے چوبیس گھنٹے کا وہاں بھاڑا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے گزارنے کا. اللہ نے یہاں فری میں عبادت کے ساتھ ثواب کے ساتھ ہمیں ٹینٹ کے اندر قیام کا موقع عطا فرمایا. اسی لیے اسی کا مزہ لینا چاہیے. یہ روحانی مزہ ہے, یہ روحانی انجوئی ہے کہ یہاں ہم لوگ ٹینٹ کے اندر زندگی گزارنے کا ایک ثواب کے ساتھ مزہ لے گئے. تو دس تاریخ کے بعد والی رات یعنی بدھ کے بعد والی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قیام فرمایا تھا, اس لیے وہیں پر قیام کرنا یہ سنت عمل ہے. پھر گیارہویں بارہویں تیرہویں کی جو کنکری ہے وہ زوال کے بعد ماری جائے گی. گیارہویں بارہویں تیرہویں کی کنکری زوال کے بعد ماری جائے گی. اور زوال کے بعد بھی ہم لوگ شام کو جاوے اثر اپنے ٹینٹ میں پڑھ کر کے جاوے, چاہے شروع وقت میں پڑھ لے گئے اثر کی نماز, اس کے بعد کنکری مارنے جائیں گے تو انشاءاللہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی اور بہت آسانی سے ہماری کنکری ادا ہوگی. اور تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے, پہلے شیطان کو, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو. پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد تھوڑا دور چلے جاوے, چونکہ وہاں کھڑے نہیں رہنے دیتے پولیس والے, تھوڑے دور چلے جاوے اور دور چلے جا کر سائٹ پہ کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے لمبی دعا مانگو. کنکری مارنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. تینوں دن پہلی کنکری کے بعد بھی دعا کرنی, دوسری کنکری کے بعد بھی دعا کرنی اور تیسری کنکری کے بعد دعا کرنی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ہمیں چلتے رہنا ہے اور مینا اپنے ٹینٹ کی طرف آ جانا ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو آدمی دو دن کی کنکری مار کے چلا آیا یعنی گیارہویں اور بارہویں تو ابھی اس کے اوپر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے, اور جو تین دن رہے گیارہویں بارہویں اور تیرہویں اور تیرہویں کو کنکری مار کے آئے تو اس کے لیے کہا گیا کہ یہ تقویٰ کی بات ہے, بڑے تقویٰ کی بات ہے. اور سنو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تیرہویں کی کنکری بھی ماری تھی. اس لیے ہم لوگ سارے حاجی, میں تو آپ کو درخواست کر سکتا ہوں, نیت کر لو. یہاں بعض حاجی کیا کہتے ہیں چلو جلدی چلو, تم نے کہا انڈیا جا رہے ہو کیا, ایئرپورٹ جا رہے ہو کیا, سیدھے ایسا لگتا ہے اتنی جلدی کہ سیدھے مینا سے ایئرپورٹ جانا ہے, یہیں آنا ہے نا. اس کے بجائے وہاں رہو, سنت بھی ادا ہو. ہمارے بہت سے حاجی وہ ہوں گے کہ جن کا یہ زندگی کا پہلا اور آخری سفر ہو گئے, تو یہ سنت طریقے سے ادا ہو اس کی کوشش کرو. تیرہویں کو بھی کنکری مارو, یہاں آ کے کریں گے کیا, اس سے بہتر ثواب کماؤ وہاں مینا کے اندر رہو. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ تیرہویں کو بھی کنکری ماریں گے اور زوال کے بعد کنکری مار کر کے آؤ. یہ ٹاپ کوالٹی کا حج ہے, شاندار قسم کا یہ حج ہے اور یہ مسنون عمل ہے, اس کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے. اس کے بعد طواف وداع باقی رہتا ہے, وہ تو کسی بھی وقت جانے سے پہلے ہو سکتا ہے. مینا جاتے وقت کم سے کم سامان لے جاوے, یوں سوچے کہ مجھے خود اٹھانا ہے, مجھے خود اٹھا, کسی کے بھروسے پر زیادہ سامان نہ لے. وہاں بستر موجود ہے, مینا کے اندر بھی بستر موجود ہے اور اب تو عرفات میں بھی بستر جیسا ڈالتے ہیں, لہذا یہاں سے کوئی زیادہ بستر اٹھا کے نہ لے جاوے. ایک مسلح اور ایکاد چادر لینی ہو اور کچھ ناشتے وغیرہ, ضروریات کی اپنی دوا یہ ساتھ میں لے لیوے. پینے کا پانی تو وہاں ماشاءاللہ ہوتا ہے, किसी को जमजम वगैरह लेना हो वो साथ के अंदर ले लेवे, मतलब खुद उठा सके इतना कम से कम सामान लिया जावे। और कब्र में सोने की प्रैक्टिस हमें मीना से करनी है, वहाँ मीना के अंदर जो है कोई जो है ज्यादा जगह की कोशिश, यूं सोचे कि मैं कब्रिस्तान में आ गया और कब्र में सोने की मुझे प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए जैसे कब्र में कैसे मुर्दे को रखते हैं, साथियों का ख्याल करें। हदीसे पाक में आता है, कामिल मुसलमान, पक्का मुसलमान जो अपनी जुबान और अपने हाथ से किसी को तकलीफ न देवे। तो हम मीना में इधर उधर टांग चौड़ी करके जगह ज्यादा लेकर के किसी को तकलीफ न देवे, हरेक का इकराम करे, हरेक का ख्याल करे। और सामान कम, जगह भी जितनी मिले उतनी, और साथ में मैं आपको कहूं खाने पीने के ऊपर भी ये दो तीन दिन जरा कंट्रोल कर लो। आजकल लोग डाइटिंग करते हैं पैसे खर्च कर करके, वहां अपने इंडिया में आपने देखा जा बजा एडवर्टाइज लगी हुई है, वजन घटाड़वा माटे हमोने मड़ो। तो ये मैं आपको फ्री में वजन घटाना सिखा रहा हूँ कि ये दो तीन दिन जरा खाने पीने पर कंट्रोल करो, इसलिए कि वहाँ टॉयलेट के ऊपर लाइन लगती है। हमको यहाँ वीवीआईपी बन के नहीं आए हैं, यहाँ इबादत करने आए हैं। एक एक टॉयलेट पर बाज मरतबा 15-15 आदमी लाइन में खड़े रहते हैं, कभी एक घंटे के बाद भी नंबर आता है। इसलिए थोड़ा खाने पीने के अंदर कंट्रोल करो। ये दो चार दिन तो फ्रूट है, दही वहाँ मिलेगा, लबन यहाँ पर कहते हैं लस्सी जैसा वो है, और मामूली हल्का फुल्का जरूरत का खा लेवे तो सुस्ती भी नहीं आएगी, इस्तिंजे का तकाजा भी कम होगा और हम इबादत में ज्यादा वक्त लगा सकेंगे। और अरफात के दिन सवाल के वक्त बड़े बड़े बॉक्स मिलते हैं वहाँ, तो एक हमारी मेंटालिटी है कि मुफ्त में मिलता है उसको जमा करो जमा करो। फिर शाम को जब वहां से मुजदलिफा जाएंगे अरफात से तो सब वहां डाल करके जाते हैं, इतना दुख होता है कि अल्लाह की नेमत को क्यों जाये करते हैं। इसीलिए ये सब बॉक्सों को फ्री में मिल रहा है तो जमा करो जमा करो, ऐसी लालच को अपने अंदर से निकालो। अरफात में बहुत तकसीम होता है, जरूरत का लो बाकी दूसरों को मिल जाएगा। और बाद हाजी देखने में आया कि वो बड़े बड़े बिरयानी के बॉक्स मिलते हैं तो खूब खाते हैं, अब खाने के बाद क्या होगा, नींद आएगी। और अरफात में भी खर्राटे लेकर के दोपहर के वक्त में सोते हैं, इतना कीमती वक्त, इबादत का वक्त, अल्लाह से लेने का वक्त, और उसमें हम सो करके वक्त गुजारे, हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं। इसलिए थोड़ा खाने पीने के अंदर कंट्रोल रखो, सामान ले जाने में भी कंट्रोल रखो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमा दिया, फमन फरद फीहिन الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, जो भी हज में आया, एहराम बांध लिया यहाँ के मुबारक अवकात में, अपनी बीवी के साथ भी बीवी वाली लाइन की हम कोई बातचीत भी न करे, काम तो करना ही नहीं है, बातचीत भी न करे। फला रफस, और औरतों को हम पर्दे के पीछे वहां अलग रखेंगे, मर्द अलग रहे, और कोई गुनाह नहीं। इस मुबारक जमीन पर नेकी का सवाब ज्यादा है तो गुनाह का वबाल भी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए हर तरह के गुनाह से बनो बचो और लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाओ। मैं कहा करता हूं आंख का गुनाह और जबान का गुनाह, इन दो गुनाह से हाजी ने अपने आप को बचा लिया, इंशाल्लाह हज्जे मबरूर उसका हो जाएगा। जबान का गुनाह यानी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, तय कर लो कि मुझे ऊपर आफत कोई डाले, मेरे ऊपर कोई टारगेट बना के तकलीफ देवे तो अभी मैं अल्लाह के लिए झगड़ा करूंगा नहीं, सबर कर लूंगा। सुन लो, कुरान में सबर ऐसी चीज है कि उसका सवाब अल्लाह ने ये बतलाया कि मैं दुनिया में नहीं बताऊंगा, वो वहीं बताऊंगा कि कितना बड़ा सवाब देता हूं। बाकी नमाज का सवाब भी बतलाया, हज का सवाब भी बतलाया, सबर का सवाब क्या बतलाया, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ ثواب دیں گے. اس لیے اللہ عافیت دے وے، عافیت سے حج کرا دے وے، لیکن کوئی بھی مصیبت آوے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں، نہ ہمارے گروپ کے ذمہ داروں سے بھی کوئی جھگڑا نہیں، ساتھیوں سے بھی کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. اور آنکھ کا گناہ، اس لیے کہ وہاں عورتیں بہت ساری چہرہ کھلا رکھ کر کے ہوگی، کم عورتیں ایسی ہے کہ جو آگے وہ کیپ لگا کر کے پردہ لٹکاوے، تو عورتوں کے اوپر بد نظری نہ ہوے، اور زبان سے بچاوے، زبان کو گناہ سے بچاوے، انشاءاللہ ہمارا حج اللہ تعالی مقبول بنا دیں گے. اللہ ان باتوں کے اوپر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر سے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. دیکھو حاجی بھائی بہنوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ لوگوں کو حج کے اندر مفتیان کرام، علماء، قاری اور حفاظ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بہت سے گروپ والوں کے پاس پورے پورے گروپ کے اندر ایک بھی عالم رہبری والا نہیں ہوتا، آپ کے گروپ میں ماہر علماء موجود ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے پوچھو، کرنے کے بعد پوچھنے مت آنا. اس لیے کہ کرنے کے بعد پوچھنے آؤ گے تو ہمارے پاس آپشن کم رہیں گے. ہم دم کے آپشن دیں گے، صدقے کے آپشن دیں گے. بعض مرتبہ، ایک مرتبہ ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات ان کے ساتھ تھے، اور ایک آدمی ایسا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ 22 دم اس کے اوپر لاگو پڑے تھے، 22 بکرے اس کے اوپر لاگو پڑے تھے، اور گروپ کے اندر ہر سال ایک آدھ دو حاجی تو ایسے نکلتے ہیں کہ جن کے اوپر اونٹ والا دم آتا ہے. اسی لیے کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے پوچھ لیا کرو، بعد میں پوچھو گے تو میں نے جیسے کہا کہ دم چھوٹا بڑا یا صدقہ، یہی آپشن ہمارے پاس رہے گا. اسی لیے پوچھ پوچھ کے کرو، پوچھ پوچھ کے کرو، پوچھ پوچھ کے کرو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذو انی مناسککم، کہ مجھ سے حج کیسے کرنا وہ سیکھو، اور سیکھ سیکھ کر کے صحابہ نے حج کیا. اسی لیے یہ کام جو ہے بہت اہم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جنایتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی جنایتوں سے اللہ ہمارے حج کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی جنایتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے حج کی حفاظت فرمائے. اس کی دعا کرنی چاہیے. ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال میں 5 بار بار ان کا نام آتا ہے. انہوں نے حج کی بنیادی کتاب لکھی ہے عربی کے اندر، المناسک لملا علی قاری. ان کا خود کا قصہ مشہور ہے کہ جب وہ طواف کر رہے تھے تو ان سے غلطی ہوئی حجر اسود کے سامنے، تو ان کے پڑوس والے نے ان کو ہاتھ مار کے کہا، اما قرات المناسک لملا علی قاری قبل ان تقدم الى الحج، کہ حج میں آنے سے پہلے ملا علی قاری کی کتاب مناسک پڑھ کے نہیں آئے، پڑھ کے آتے تو یہ غلطی نہ ہوتی. تو انہوں نے کہا انل ملا علی قاری، میں خود ملا علی قاری ہوں، اس کتاب کا مصنف. تو اس حدیث حج کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس کے اندر عملی زندگی سے بڑا تعلق ہے، بعض مرتبہ بڑی چک ہو جاتی ہے، اس لیے خوب دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنایتوں سے ہماری حفاظت فرماوے اور سنت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارا حج کروا دے وے، اس کی ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. بہنیں ہیں پیچھے، باقی کسی کو مسائل کی لائن کی بات پوچھنی ہو تو میں دعا کے بعد میں یہاں بیٹھتا ہوں، آپ مذاکرہ کر سکتے ہیں. وہاں نوساری میں بھی میں نے جوڑ میں عرض کیا تھا کہ بھائی جو ہے یہ حیض روکنے والی دواؤں کے چکر میں نہ پڑے، اس لیے کہ یہ دوا استعمال کرنے سے عورتوں کی حیض کی ترتیب ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ وہ متحیرہ، ایک فقہی اصطلاح ہے، اس میں وہ بہن داخل ہو جاتی ہے اور بعد میں مفتیوں کو بھی کئی مفتیوں سے مشورہ کر کے وہ مسائل حل کرنے پڑتے ہیں، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی انجیکشن اور دوا تو آج دنیا میں وجود میں آئی اور حج تو 1400 سال سے زیادہ ہو گئی اس امت نے، اور پچھلی امتوں کے حج ملاوے تو ہزاروں سال سے امت حج کر رہی ہے، اور خدا کی شان کہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ ہی کو حیض آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماسک آ گیا تھا. تو وہ پوری ترتیب حدیث پاک میں موجود ہے، اس لیے مسائل کی لائن سے کوئی فکر نہیں، جن کو ایسا کوئی مسئلہ ہو وہ انفرادی طور پر پوچھ لے، یہ علل اعلان سمجھانے کی چیز نہیں ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حج کو آسان کرے. میں تو آپ کو کہتا ہوں آج موقع نکال کر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کر لو کہ ہمارے یہ 6 دن اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ گزروا دے وے، سنت طریقے سے حج کرواوے، جنایتوں سے حفاظت فرماوے، اور اللہ ہمیں اس حج کو مقبول مبرور بنا دے وے اور زندگی کے اندر خوشگوار تبدیلی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے وے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ آپ نے جس کرم سے اپنے دربار میں بلایا، جس فضل سے آپ نے اپنے دربار میں بلایا، اللہ اس کرم اور فضل سے ہمارے حج کو آسان فرما دیجئے، ہمارے حج کو قبول فرما لیجئے، سنت طریقے سے حج کروا دیجئے، ہر طرح کی جنایتوں سے حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے حادثوں سے، آفت بلایا، مصائب و آلام بیماریوں سے حفاظت فرمائیے. مولا یہ قدم اس قابل نہیں تھے کہ اس پاک زمین پر چلے، یہ آنکھیں اس لائق نہیں تھی کہ ان مبارک جگہوں کو دیکھے. اے اللہ جس کرم سے آپ نے یہاں پہنچایا، اسی کرم سے یہاں کی حاضری کو قبول فرما لیجئے، حج کو قبول فرما لیجئے. اللہم اجعلہ حجا مبرورا و ذنبا مغفورا و سعیا مشکورا و تجارتا لن تبور. اللہم اجعلہ حجا مبرورا و ذنبا مغفورا و سعیا مشکورا و تجارتا لن تبور. اللہم اجعلہ حجا مبرورا و ذنبا مغفورا و سعیا مشکورا و تجارتا لن تبور. اے اللہ اس حج کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنا دیجیے. تمام حجاج کرام سب کو سنت طریقے سے حج ادا کروا دیجیے. تمام کی جنایتوں سے حفاظت فرما لیجیے. آسانی سہولت کے ساتھ سنت طریقے سے عافیت سے ہر ایک حج کو مقدر فرماؤ. اے اللہ پورے عالم کے لیے، تمام انسان اور جناتوں کے لیے اے اللہ اس حج کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. خصوصاً ہماری زندگیوں میں ایک انقلابی دینی تبدیلی کے آنے کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ آپ کی رضا، آپ کی محبت، آپ کی معرفت، آپ کا عشق عطا فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. پیارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ اس مجلس کو، اس دعا کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ، اپنے فضل سے قبول فرماؤ، اپنے فضل سے قبول فرماؤ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشراق کا وقت ہو گیا.